بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی نشست میں جن سوالات کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کس کی محبت غالب رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت یا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت؟ دونوں میں کس چیز کا غلبہ انسانی طبیعت پر رہنا چاہیے؟ تو مختصراً یہ عرض ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بھی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان مباحث پہ پڑھنا چاہیے جن کی وجہ سے انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے. اپنی اپنی طبیعت اور فطرت کی بات ہے، بچپن میں جس ماحول میں پرورش ہوئی ہے اس کی بھی بات ہے. اسی طرح کوئی انسان کن چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے، اس میں بھی اس کا دخل ہے کہ اس نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت چیزیں زیادہ پڑھی ہیں یا اللہ تعالیٰ کا کلام زیادہ پڑھا ہے. تو آہستہ آہستہ ان چیزوں سے ذہنی تربیت ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور دونوں درست ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت لوگوں کو تعلق اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ وہ تمام تر عزت، عظمت، رفعت، ہر طرح اللہ کے محبوب اور اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے، لیکن بہرحال انسان تھے. تو انسان ان کے بارے میں ایک تصور کر سکتا ہے، پھر کبھی وہ خواب میں بھی انہیں دیکھتا ہے، کبھی عالم بیداری میں بالکل زندہ جاگتے ہوئے چلتے پھرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا ہے. اور یہ ہم اہل السنہ کے عقیدے میں بھی داخل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں. اس کی تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور وہ شاگرد تھے حضرت سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کے، اور مولانا بدر عالم صاحب خلیفہ تھے مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے. مفتی صاحب دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے سلسلہ نقشبندیہ میں. انہوں نے محبت عالم صاحب رحمت اللہ علیہ کو اجازت دی تھی، اور وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اور مدینہ منورہ میں ان کا جو اپنا دور تھا اس میں ان کے حلقے سے بڑا کوئی حلقہ نہیں. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ کا حلقہ تھا، لوگ مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے تھے تو شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. ان کے بعد یہ حلقہ جو تھا پھر حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ کا تھا، اور بہت بڑا حلقہ تھا ان کا. 500 آدمی ایک ایک وقت میں ان کا درس ان کے گھر پہ سننے یا وغیرہ وغیرہ اس طرح جمع ہو جاتے تھے. اور ان کے بعد بڑا حلقہ حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. پھر ہمارے حضرت محبوب الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ، اگرچہ تھوڑے دنوں کے لیے وہاں حاضری ہوتی تھی، لیکن ہوتی تھی تو بہت بڑی تعداد میں عرب اور عجم سب اکٹھے ہو جاتے تھے. پھر اسی طرح حضرت مولانا یونس صاحب جے پوری رحمت اللہ علیہ، ان کا حلقہ تھا. وہ تو پھر مہینہ مہینہ بھی قیام کرتے تھے، کبھی اس سے بھی زیادہ، اور عرب اور عجم سب اکٹھے ہوتے تھے. ہم نے اتنے ڈھیر سارے نام اس لیے لیے کہ کسی انسان کو شبہ نہ رہے کہ جسے ہم اہل السنہ کا کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں تھے. یہ سارے بزرگ جن کا نام لیا ہے اس کا قائل تھے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عالم بیداری میں اگر مزید آپ نے کوئی کتاب پڑھنی ہو تو سیوطی رحمت اللہ علیہ کے رسائل کو پڑھیے، ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو پڑھیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف حیثیات سے ظہور کرنا، اس سے بھی آدمی کو ایک مناسبت ان سے بہت قوی اور گہری پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، خدا کی کتاب وہ بار بار پڑھتے ہیں، دن میں ایک مرتبہ پورا قرآن پڑھ لیا، رات کو پھر قرآن پاک پڑھ لیا، پھر اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر لکھتی وغیرہ وغیرہ۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی جہتیں ہیں، لیکن ہمیشہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کبھی بھی انہیں اس مقام سے بلند نہیں لے جانا چاہیے جو ان کا اصل اور واقعی مقام اللہ کے نزدیک اور پوری امت مسلمہ کے نزدیک ہے۔ کسی بھی ہستی کو اس کے مرتبے سے بڑھا کر بیان کرنا در حقیقت توہین ہے، چونکہ تذکرہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے ہم کوئی مثال نہیں دیں گے، مگر اتنا اصول آپ جان لیجئے کہ جو جس کا مرتبہ ہے حقیقت میں، اس کو اس کے مرتبے سے بڑھا کر بیان کرنا ایک طرح سے اس کا مذاق اڑانا ہے، یہ بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہرحال انسان کو یہ رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی محبت ہو اور خدا سے جتنا بھی تعلق ہو، اللہ تعالیٰ کی شان میں، غم میں، خوشی میں، کسی حال میں بھی ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی توہین معاذ اللہ لازم آتی ہو۔ ان چیزوں کی احتیاط نہ کرنے سے، اگرچہ مفتی فتویٰ سوچ سمجھ کے ہی دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایمان غارت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ بے ادبی سے پکارنے میں۔ اور پھر ایک اور بہت حساس بات ہے، ممکن ہے آپ سے جن لوگوں کو تجربہ ہے وہ اس کو جان سکیں، اور تجربے کی بات یہ ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے ماں پر کس چیز کا غلبہ رہا، اگر اس پہ غلبہ رہا قرآن پاک کی تلاوت کا، قرآن پاک کو پڑھنے کا، اللہ کے ساتھ تعلق کا، تو وہ اثر بچے میں آتا ہے اور بچے پہ محبت الہیہ غالب آ جاتی ہے۔ اور اگر والدہ پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق غالب رہا، نعتیں سن لی، خود سے کوئی نعت کہہ لی، کثرت سے درود شریف کے لیے، یا مدینہ منورہ حاضر ہوئے، وقت وہاں گزارا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات عالیہ اور اللہ کی رحمتیں جو مسجد نبوی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں ہیں، اگر والدہ صاحبہ پہ اس کے اثرات ہوئے، تو پھر بچے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ پیدائش سے پہلے بچہ جس کا دل دھڑکنے لگتا ہے، شاید چند دنوں میں ہی، ڈاکٹرز جو بتاتے ہوں گے وہ بتاتے ہیں چند دن کا، ایک ہفتہ ہے، جتنا بھی، بہرحال وہ ان سارے خارج کے اثرات کو محسوس کرتا ہے اور پھر یہ چیز اس پہ آ جاتی ہے۔ بہت مرتبہ دیکھیں تو پہلا بچہ جو ہوتا ہے اس پہ ماموں یا چچا کی عادات کا غلبہ ہوتا ہے، اپنے ماموں کی طرح بات کرتا ہے، اپنے چچاؤں جیسی بات کرتا ہے، اس کی ماں پہ اصل میں انحصار ہے، اسے اپنے بھائی سے بہت محبت ہوتی ہے، تو بچے کا ماموں اس کی سوچ ماں کی غالب آ جاتی ہے اور بچہ اس رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی وہ اپنے دیور، اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی، بڑے بھائی، ان سے اس کا تعلق زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ ان کو ایک عظیم شخصیت سمجھنے لگتی ہے، یا ان کی تعلق، ان کے ساتھ محبت، ان کے احترام، عزت، ادب، یہ چیزیں اس کے غالب آ جاتی ہیں، تو پھر اس پر اثرات بڑے بھائی کے شوہر کے چھوٹے بھائی کے پڑنے لگتے ہیں، بچے چچاؤں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں دونوں طرف کو کام آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی۔ اس لیے جس پہ جس محبت کا غلبہ ہے، بس اس دھن میں لگے رہنا چاہیے اور اس کی پرواہ زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ دونوں ہی خیر کی چیزیں ہیں، دونوں ہی اچھی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ سب سے اچھا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا قیامت میں سب سے اچھا نامہ عمل، فرمایا سب سے زیادہ جس کے نامہ عمل میں استغفار ہوگا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی ہوگی. پھر ایک مرتبہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے تو جتنی مرتبہ مجھ پہ درود شریف پڑھو گے اتنا ہی اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اب ایک بندہ ان کی محبت میں لگا ہوا, ایک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں, سب برابر, سب ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر ایک چیز پہ خدا کا احسان ہے اس پہ, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں پہ اس کو اجر اور ثواب ملے گا. ایک بات یہ دریافت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جملوں کے متعلق یہ بتایا ہے کہ اسے پڑھنے سے یہ چیز ہوتی ہے, اسے پڑھنے پر یہ ثواب ملتا ہے. اور ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کی فضیلت کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ غزوہ خیبر جب پیش آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سفر کر رہے تھے, اور وہ جب کسی اونچی جگہ پہ چڑھتے تھے یا اونچائی سے نچائی کی طرف آتے تھے تو وہ ایک جملہ کہتے تھے, اور اس میں پورا پورا اللہ تعالی کی بڑائی اور کبریائی کا جملہ تھا, اور وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اوپر جاتے ہوئے نیچے اترتے تھے ٹیلوں. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے, انہوں نے کہا جب آوازیں زیادہ بلند ہونے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے, اور آپ نے فرمایا تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو بہرا ہو, اور ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جس کو تم دکھائی نہ دیتے ہو, تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے, وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے, اس لیے نرمی اختیار کرو, رفق. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کی بہت تعریف فرمائی ہے. آپ نے فرمایا آدمی کو سختی سے وہ چیزیں نہیں ملتی جتنی نرمی سے مل جاتی, لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا, لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ ڈیلنگ کرنا, لوگوں کے ساتھ اچھائی اور خوبی کے ساتھ سوال و جواب, یہ سب محبت کی باتیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نرمی پہ وہ دے دیتا ہے جو سختی پہ نہیں دیتا. تو آپ نے فرمایا لوگوں نرمی سے. ایک دوسری جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو تم میں سے جو فطرت سے ٹکر لے گا نا وہ ضرور ہار جائے گا, الا غلبہ, اس پر فطرت غالب آ کر رہے گی. کوئی شخص نہیں ہے جو اللہ کی فطرت سے ٹکر لے اور وہ اس فطرت اس کو پچھاڑ نہ دے. 20-20 گھنٹے نہ سونا, اسی طرح حد سے زیادہ محنت کرنا, وقت کو ویسے برباد کر لینا اور صبح دیر تک سوتے رہنا, یہ سب چیزیں فطرت سے ٹکر کی ہیں. کسی ایک چیز کو اتنا کھانا کہ ڈاکٹر آگے پابندی لگا دیں کہ صاحب آئندہ سے آپ بینگن اور ایپل نہیں کھا سکتے, آپ کے جسم میں بہت زیادہ فولاد اور طاقت بڑھ گئی ہے. نمک اتنا کھانا کہ بلڈ پریشر کا معاملہ. اسی طرح یہ فطرت سے ٹکر لینا ہے. شادی نہ کرنا یہ فطرت سے ٹکر لینا ہے. یہ سب چیزیں, پھر نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ رات رات بھر پڑھتے رہتے ہیں, مطالعہ کرتے رہتے ہیں, پھر عمر جو بھی ہوتی ہے نا اس کا آخری حصہ پھر ہڈیاں اپنا بدلا چکاتی ہیں, پھر نیند اڑ جاتی ہے, پھر انسانی جسم میں گوشت شکایت کرتا ہے, کئی کئی گھنٹے بیٹھے لوگ دباتے رہتے ہیں اور اس کو چین نہیں آتا. یہ سب فطرت سے ٹکر لینے کے نتیجے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جب انسانی فطرت ہے نا جو بھی اس سے ٹکر لوگے نا, جو فطرت اللہ نے رکھی ہے, ضرور تم پچھاڑ دیے جاؤ گے, ضرور تم ہار جاؤ گے. تو فرمایا اتنی اونچی اونچی اللہ کا ذکر, اتنی بلند آواز سے لا الہ الا اللہ واللہ نا, فرمایا آرام سے اپنی جان پہ نرمی برتو, اپنے ساتھ نرمی کا رویہ رکھو. اور قریب آ چکے تھے اور آوازیں بہت بلند تھیں, تو تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی میں تمہیں ایک چیز بتاؤں. یہ پھر روایت آتی ہے مستدرک کے حاکم میں, یہ جو پہلی روایت ہے یہ صحیح بخاری میں آئی ہے, اور اس پہ تو یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک سفر میں تھے, ہم نے اسے غزوہ خیبر اس لیے عرض کیا ہے کہ خیبر کا سفر تھا, اس کی صراحت ملا علی قاری نہیں, اس کی صراحت حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں کی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند بھی آئی ہے مستدرک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو جنت کا خزانہ ہے. ہم نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائی, تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ لفظ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی جب تم اسے پڑھو گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا جیسے تم نے ایک خزانہ خدا کی راہ میں خرچ کر دیا. دو ترمیم اور جگہ احادیث میں آئی ہیں, ایک جگہ یہ آیا ہے کہ جب تم پڑھو گے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اسلم عبدی واستسلم, میرے بندے نے میری قدرت کو مان لیا. جب اسے کہا لا حول, اے پروردگار کوئی ہمت کوئی طاقت نہیں ہے نیکی کے کام کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی, اللہ مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے الا باللہ, مگر اللہ آپ مجھے طاقت دیں تو آپ کی دی ہوئی طاقت کو استعمال کر کے میں گناہ پہ بھی قابو پا سکتا ہوں, عادت بد چھوڑ بھی سکتا ہوں, اور اے پروردگار میں نیکی کے کام بھی کر سکتا ہوں. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کہتا ہے کہ اسلم عبدی, میرے بندے نے جان لیا نا, جھک گیا میرے سامنے کہ طاقت اصل میں میری ہی ہے اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا. یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے اسے جواب ملتا ہے. اور دوسری چیز جو ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجا من اللہ الا الیہ, سورہ توبہ میں بھی ایک جگہ آیا لا منجا ولا ملجا, میری نجات کا آخری سہارا اور میری ساری مشکلات کو حل کرنے کا آخری ٹھکانہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا ولا ملجا من اللہ الا الیہ, میرے لیے زندگی کی مشکلات پر قابو پانا ممکن ہی نہیں ہے, اور جو مصیبتیں مجھے آ گئی ہیں ان سے باہر نکلنا ممکن ہی نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ میرا پروردگار ہے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو یا تو وہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ حدیث میں آیا, یا اسے بڑھا لے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اللہ کے دو ناموں کا مزید اضافہ ہے, علی بلند و والا, عظیم عظمت والا پروردگار, یہ دو صفاتی نام بڑھا کر اس نے اسے اور زیادہ اللہ کے حمد و ثنا میں پیش کر دیا. اور یا پھر تیسرا مکمل جملہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا ولا ملجا من اللہ الا الیہ, یہ پڑھے, یہ سارے جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائے. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جملے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سکھائے ہیں, بعض روایات میں گرچہ آتا ہے لیکن اصل یہ نہیں ہے. اس میں عجیب بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا تو جو میری باتیں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی تو انہوں نے بہت سی باتیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے انہیں دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو یہ بیت اللہ سے ٹھیک اوپر جا کر جو بیت المعمور ہے جو فرشتے طواف کرتے, اور ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے اس بیت المعمور کا پھر اس کی باری نہیں آتی. قرآن میں اللہ نے قسم کھائی ول بیت المعمور, اور مجھے قسم ہے اس گھر کی جو ہمیشہ آباد رہتا ہے یعنی فرشتوں کا کعبہ. تو آپ نے فرمایا وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے جبریل نے کہا کہ سلم علیہ, سلام پیش کیجئے یہ آپ کے والد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو دیگر انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ مبارک ہو اللہ کا نیک بندہ ہمارے پاس تشریف لائے, آپ کی تشریف آوری ہوئی اور ہمارا بھائی آیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ میں کو بدلا ذرا سا, اور ان کا مبارک ہے آنا بہت خوبی کی بات ہے اور اللہ کا نیک بندہ آیا ہے, والابن الصالح, اور میرا اچھا بیٹا میرے پاس آیا. پھر جو باتیں ہوئیں وہ کئی جگہ آئی ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم اٹھے اپنے مقام سے, وہ ٹیک لگا بیٹھے ہوئے تھے, فرشتوں کی صفوں کی صفیں ان کے حضور میں لگ گئیں اور کپ کپی تاری ہو گئی ان کے جلال, ان کی ہیبت اور روب کی وجہ سے فرشتے کانپنے لگے. تو انہوں نے پھر بیت المعمور کا طواف کیا اور مجھ سے کہا کہ آپ جب جائیں تو میری امت سے یہ کہیے گا, یہ کہیے گا, یہ کہیے گا. تو مجھ سے فرمایا کہ اپنی امت سے کہیے گا کہ جنت میں بہت زیادہ انہیں چاہیے کہ کاشتکاری کریں, یہاں کا پانی بھی بہت اچھا ہے, یہاں کی زمین بھی بہت اچھی ہے. تو اپنی امت کے افراد سے کہیے گا کہ جس حد تک ان سے ممکن ہو, یہاں کھلی زمینیں ہیں, کھلا پانی ہے, جتنا چاہے زمین پہ قبضہ کر لے, جتنا چاہے پانی استعمال کر لے. تو میں نے عرض کیا کہ دادا یہ بتائیں کہ یہ یہاں شجرکاری سے کیا مراد ہے آپ کی, فصلیں لگانے سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا اپنی امت سے کہنا کہ جتنا بھی تم لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھو گے نا, تو جب تم پڑھو گے تو تمہارا یہ جملہ, ان کی مراد یہ جملہ یہاں آ کر ایک اپنی شکل اختیار کر لے گا, اور وہ شکل کیا ہے, وہ ایک درخت کی صورت بن جائے گا. آپ نے اگر وہ بات سنی ہو کہ ہم نے کہا تھا نا, عرض کیا تھا کہ مخلوق سے مخلوق, پھر مخلوق, پھر مخلوق, آخر یہ سلسلہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ یہ مخلوق کا سلسلہ جا کے عالم امر پہ ختم ہو جاتا ہے, عالم امر کام آتا ہے, اور عالم امر میں جب پہنچتا ہے یہ مخلوقات کا سلسلہ تو وہ کہتا ہے کن ہو جا, فیکون ہو جاتی ہے. تو جملہ کلام ہے, تو کلام آخری چیز ہے. اب بندہ جب کلام پڑھتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ, تو یہ امر کی ایک بات اس نے کہی ہے, وہاں جا کر وہ خلق کی صورت اختیار کر لیتی ہے, خلق امر میں تبدیل ہو جاتا ہے, امر خلق میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے بہت بلند, بہت مرتبے کے لوگ جن کا دخل جنت المعلیٰ میں ہوتا ہے, بلکہ یوں کہ یہ اصل لفظ یہ ہے کہ جن کا دخل ملائے اعلیٰ میں ہوتا ہے, اور جن کی ارواح مراقبات میں یا پھر موت کے بعد اس اعلیٰ مقام پر فائز ہوتی ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کی پہلی جلد میں اسے لکھا ہے, یہ لوگ عالم امر اور عالم خلق دونوں کو جانتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے میرا یہ جملہ نکل رہا ہے اور یہ عالم امر ہے, اور عالم امر سے ایک بات آ جاتی ہے کہ یہ کام کرو, اٹھ کے چل پڑتا ہے, اسے خود پتہ نہیں ہوتا کیا ہے, لیکن جملہ اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے, وہ اٹھتا ہے, وہی کام کرتا ہے. مدتوں بعد سمجھ آتی ہے کہ اس کام کو میں نے اس وقت کیوں کیا تھا. اسی لیے تو اللہ نے بہت فخر اپنی قوت اور طاقت کے اظہار کے لیے کہا ہے کہ الا لہ الخلق والامر, خلق بھی میرا ہے, امر بھی میرا ہے, دونوں میرے جہان ہیں, دونوں کو میں نے تخلیق کیا ہے. تو عالم خلق میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ تمہارا جملہ عالم خلق کا جب پہنچے گا عالم امر میں یہ جملہ تم نے کہا, اس سے جب عالم خلق میں پہنچے گا تو وہاں پر تمہاری کھیتیاں لگ جائیں گی, تمہارے کھیت ہرے بھرے ہو جائیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی کہ لوگ اس جملے کو پڑھیں, اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا تھا. اس لیے یہ تو وہ بات ہے جو آپ نے دریافت فرمائی تھی. پھر ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جانوروں کو مارنے کا حکم دیا, اور کچھ جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس میں چھپکلی کیا ہے؟ ہم اگر یاد رہا تو بس آخری مرتبہ یہ بات آج کریں گے، اس کے بعد نہیں کریں گے۔ کئی مرتبہ ہم اس پہ گفتگو کر چکے، لیکن کوشش ہے کہ آج ایک آخری مرتبہ بس گفتگو کر دیں، تاکہ جس نے بھی سوال پوچھا ہے ان کے ذہن میں رہے، یا پھر آئندہ کوئی سوال پوچھے تو کوئی بھی اس پہ ایک اچھا اللہ کے ہاں ایک بہترین صدقہ کرے کہ اسے آج کی یہ گفتگو پہنچا دے، تاکہ اس کے سوال کا جواب مل جائے اور وہ مطمئن ہو جائے۔ مومن کو مطمئن کرنا، سوالات کا جواب دینا، اللہ کی راہ کا بتانا بہت بڑے کاموں میں سے ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کی راہ بتاتے رہے۔ دیکھیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا بیان کیا ہے، جانوروں میں بہت چیزوں کا بیان کیا ہے۔ ایک فرمایا ضفدع، قرآن میں بھی ہے، والضفادع، اور اللہ نے عذاب نازل کیا، کمل، جوئیں پڑ گئیں، اور فرعونیوں کو یہ عذاب ملا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ نو ہماری طرف سے معجزات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ ان کی قوم محفوظ رہی، اور ان پہ ظلم کرنے والے جو یہودی تھے ان کو جوؤں نے آ گھیرا۔ ہر چیز میں جوئیں تھیں، پانی پینے کے لیے اٹھاتے تھے اس میں بھی جوئیں پڑی ہوتی تھی، کھانا پکتا تھا اس میں بھی جوئیں پڑ جاتی تھی، زندگی تنگ آ گئی۔ حتیٰ کہ فرعون نے درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ اس عذاب سے نجات دے۔ اس میں ہے والضفادع اور مینڈک، فراگز، یہی ترجمہ کیا ہے۔ یہ گیارہویں پارے میں سورہ یونس میں ہی ہے آیت، یہ شاید وہاں دیکھ لیجئے گا۔ اور جتنے حضرات نے بھی اردو میں ترجمہ فرمایا یہی کیا۔ اور جن احادیث میں مینڈک کا تذکرہ آیا ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ چھپکلی کا بھی تذکرہ کیا۔ تو یہ دو جانوروں کو عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں جمع فرما دیا ہے۔ بس حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ چھپکلی کو ماریں، اور آپ نے فرمایا، سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ نے فرمایا، یہ بہت ہی نافرمان جانور ہے، فاسق ہے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چھپکلی جو ہے یہ شیطان ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، فاسق بھی کہا اور یہ۔ تیسرے مقام پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جانوروں نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ پروردگار، ہمیں اجازت تو کہ ہم پھونکے اس آگ کو، اور یہ جیسے چراغ بجھ جاتا ہے ایسے یہ آگ ہماری پھونکوں سے بجھ جائے۔ تو اللہ تعالی نے مینڈک کی درخواست کو قبول کیا اور مینڈک اس پہ پھونکے مارتا رہا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ چھپکلی اس آگ کو مزید بڑھانے کے لیے پھونکے مارتی رہی۔ فیل ایک ہی ہے، مینڈک کیا کر رہا ہے، چھپکلی کیا کر رہی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو مثنوی میں مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کار پاکاں را از قیاس خود مگیر، اللہ کے نیک بندے جو ہیں نا، ان کے کاموں کو اپنے کاموں جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر، لکھنے میں شیر شین کی زبر کے ساتھ اور شیر شین کی زیر کے ساتھ، اگرچہ شیر اور شیر اسی طرح ایک ہی طرح کو لکھے جاتے ہیں، لیکن شیر درندہ ہے اور شیر دودھ ہے جسے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے بہت لوگوں کو، بہت سی خدا کی گمراہ مخلوق کو اس میں دیکھیں گے کہ یہی بات مولوی صاحب کریں تو ٹھیک ہے، یہی بات میں کروں تو نہیں ٹھیک، اپنے لیے جائز ہے اور میرے لیے جائز نہیں۔ حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہمارے والد حضرت یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیا کرتے تھے. نہا رہے تھے ایک مرتبہ, بہت شدید گرمی تھی, کنویں پہ تھے لنگی باندھی ہوئی اور پانی مسلسل ان پہ گرایا جا رہا ہے, تو کوئی پاس سے گزرا ایک وکیل تھا, اس نے کہا اتنا پانی نہانے میں ہم استعمال کریں تو ناجائز اور حضرت آپ استعمال کریں تو جائز. حضرت نے فرمایا ایسے ہی, تو کھڑا ہو گیا. خیر فارغ ہوئے اور کرتا ورتا پہنا, تو اس نے عرض کیا حضرت یہ کیسے جائز اور ناجائز؟ فرمایا بھئی تم کس نیت سے نہاتے ہو؟ پاک ہونے کی نیت سے, تو اس میں جتنا پانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تھا بس اتنا کرو, ثواب ہے. منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنے کو, اور میں نہا رہا تھا ٹھنڈک کی نیت سے, تو جب تک میرا جسم ٹھنڈک محسوس نہیں کرے گا میں نہاتا رہوں گا جتنا بھی پانی استعمال کرو. تو فرمایا جو نیت ہے نا تمہاری اور میری, اس میں فرق ہے. دونوں پھونک مار رہے ہیں, کہاں مینڈک اور کہاں یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی روایت یہ آتی ہے کہ آپ نے منع کیا مینڈک کو مارنے سے, اور پانچویں روایت یہ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مینڈک ٹراتا ہے تو اس کا ٹرانا یہ اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے. اب چڑیا چون چون کرتی ہے, کیا کہتی ہے اس کا پروردگار بہتر جانتا ہے. حدود وہ کیا دیکھتا ہے کیا بولتا ہے, وہ اللہ کی اپنی تعریف ہے. اللہ نے قرآن میں اصول کی بات فرما دی ہے, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اور دیکھو لوگو, کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح کو حمد کے ساتھ ملا کر بیان نہ کرتی. آپ بھی کہتے ہیں نا نماز میں سبحانک اللہم وبحمدک, سبحان اللہ وبحمدہ. فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُقَدِّسُ لَكَ نسبح بحمد کا, اللہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہے ہیں, حال یہ ہے کہ پروردگار ہم تسبیح اور تعریف تیری دونوں ملا کر بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بھی. اس پہ کئی مرتبہ بات ہو چکی. تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری حمد اور تسبیح دونوں ملا کر بیان نہ کرتی ہو. اِم مِن شَيْءٍ, کوئی چیز ایسی نہیں ہے, مبالغے کے ساتھ نفی کرتی, بالکل قطعاً اِلَّا يُسَبِّحُ, لیکن یہ. اور پھر آگے فرما دے وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, تم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھ سکتے. نہیں فرمایا کہ تم سن نہیں سکتے, فرمایا وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ, لیکن تم سمجھ نہیں سکتے, تمہیں اتنا گہرا علم ہی عنایت نہیں کیا گیا. سلیمان علیہ السلام کو علم تھا, قرآن یہی بیان کرتا ہے نا کہ چونٹا بولا اور اسے کہا اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ, لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ, سلیمان کا لشکر چل پڑا ہے بادشاہ سلامت کا, اس کے فوجی تمہیں اپنے پاؤں میں روند. فتبسم ضاحکا, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہنسے تبسم کے ساتھ اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جانور جو کچھ بول رہا ہے وہ سمجھ رہے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا, جو استسقاء کی روایات آتی ہیں پانی کے بادلوں کے نہ برسنے کی, وہاں اس موقع پہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زبان سمجھ گئے تھے. تو پھونک چھپکلی بھی, پھونک وہ بھی, لیکن ایک اس لیے چھپکلی کی فطرت میں جو شر ہے اس کی طرف اشارہ فرما, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان عورتوں سے جو گرے لگا کے دھاگے میں اس کے اوپر کچھ پڑھ کے پھونک دیتی ہیں, جادو کر دیتی ہیں. یہ ہے چھپکلی کی فطرت کی طرف اشارہ ہے, کس میں شر ہے, اور مینڈک کے متعلق اس کی فطرت کی طرف اشارہ ہے کہ خیر ہے. فرمایا وہ پھونک رہا تھا تاکہ کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو چیز ہے آگ, یہ بجھ جائے. پھر ایک اور بات بھی, یہ شاید چھٹی بات ہو جائے گی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب تمہیں یہ روایت ہے قاسم کی، اور قاسم روایت کرتے ہیں عائشہ، اور عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قاسم جو ہیں قاسم بن محمد بن ابو بکر ہیں. یہ جو محمد بن ابو بکر تھے نا، یہ بہت بڑی شخصیت ہے اہل سنہ بھی اور اہل تشیع میں بھی، اس لیے کہ بہت عبادت گزار تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ جو تھیں اسما بنت امیس، ان کی شادی ہوئی تھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے، جعفر بن ابو طالب سے. پھر جب وہ شہید ہو گئے تو اسما کی شادی ہوئی تھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی تیسری شادی ہوئی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے. تو علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے اسما نے کہا کہ میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو فرمایا پھر نکاح نہ کرنا. پھر فرمایا معاویہ تمہیں پیغام بھیجیں گے، بس میری شہادت کی بات ہے اور تم اس پہ ہاں نہ کرنا، تو پھر جنت میں اکٹھے ہی رہیں گے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں سنی تھی، بہت محبت تھی اسما رضی اللہ عنہ کو اپنے شوہر سے، بہت زیادہ تعلق تو ہوتا ہی ہے، ہونا بھی چاہیے، شریف بچیوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس سے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا جو بیٹے تھے محمد بن ابو بکر، اب سنیوں کو تو اس لیے عزیز ہیں کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، اور اہل تشیع کو اس لیے کہ ان کی تربیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کی تھی. تو محمد بن ابو بکر یہ ہیں، ایک قاسم بن محمد بن ابو بکر. ان محمد بن ابو بکر کے جو بیٹے تھے ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھا انہوں نے قاسم. تو قاسم جو تھے سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت پیارے تھے، بھتیجے تھے نا، یہ پھوپھی تھی، تو قاسم کی بہت اچھی تربیت انہوں نے کی تھی. قاسم بیٹھتے تھے اور سالم، یہ دو آدمی جب بیٹھتے تھے آ کے مسجد نبوی میں تو پھر ہر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی فتویٰ دینے کی. قاسم بن محمد بن ابو بکر اور سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ ان کے نسب تھے رضی اللہ عنہ. بڑے بڑے لوگ فتوے میں مدینہ منورہ میں ان سے گھبرا، اس لیے کہ ان کا فتویٰ بڑی وزنی چیز ہوتی تھی. تو قاسم نے کہا کہ میری پھوپھی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا، اور وہ ایک لمبا بانس انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور بانس کے آگے انہوں نے نیزے کی انی لگا رکھی تھی، اور وہ چھپکلی جو آتی تھی تو اس انی سے مار دیتی تھی. اور یہ بھی فرماتی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھپکلی کو مار دے اللہ تعالی جنت میں اس کے 9 درجے بلند کر دیتا ہے. اب یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے کتنے درجے بلند کرے. وحت عنہ تسع خطیئات، اور 9 اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. چھوٹے موٹے گناہ تو دھل جاتے ہیں وضو میں بھی، اسی ہم نے اس پہ کبیرہ کے. دوسری جگہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ جو شخص چھپکلی کو مار دے پھر اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعتیں اس کے بعد پڑھے. جو اس شیطان کو مار کر 2 رکعتیں، 2 مختصر سے نفل اللہ کے لیے پڑھ لے، اللہ اسے اتنا ثواب دیتا ہے جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کر دیا. پھر دوسرے مقام پہ بھی آتا ہے کہ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ اس کے 7 بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے. 7 ہو جائیں، 9 ہو جائے، جنت میں درجے، اللہ کا فضل ہے کسی طرح انسان کے نصیب میں آ جائے. پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بھی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو مینڈک ٹراتا ہے یہ اللہ کی تسبیح مختلف طریقوں پہ بیان کرتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جو آگ میں پھونکے مار رہا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آگ بجھ جائے تو اللہ نے اس کے عوض میں اسے پانی دے دیا ہے کہ یہ پانی میں رہے. تو پانی میں بھی ہوتے ہیں، خشکی میں بھی ہوتے ہیں، لیکن پانی میں جو مینڈک ہوتے ہیں ان کے پاؤں کے درمیان جھلی ہوتی ہے، وہ تیرتے ہیں، اور بہت سے خشکی کے مینڈک ہوتے ہیں جن میں خشکی پہ چلنے کی وجہ سے، زمین پہ جست لگانے کی وجہ سے ان کی انگلیوں کے درمیان جھلی باقی نہیں رہتی. شوافے کے ہاں وہ مینڈک کو چونکہ کھانا اس کا جائز سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ مینڈک کو دیکھ لیا جائے جھلی ہے اس کے انگلیوں کے درمیان پاؤں کی انگلیاں یا نہیں ہیں، تو یہ بحث خیر ادھر کی ہے، اس کا ابھی فی الحال اسے ایک طرف کو ہو جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح حضرت ام شریک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ بھی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ جو چھپکلی ہے اسے مار دو. اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میں سے جو چھپکلی کو مارے گا اللہ کے ہاں اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی، صدقہ لکھا جائے گا. ایک جگہ آیا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مارنے کا اتنا ثواب ہے جتنا قیرات کے برابر، یعنی احد پہاڑ کے برابر. پھر ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ یہ حدیث تو کئی جگہ آپ کو مل جائے گی، امام طحاوی رحمت اللہ علیہ بھی لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کے متعلق بیان فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے کبھی کبھی یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ کوئی قوم تھی جس پہ خدا کا عذاب آیا تھا اور ان کی شکلیں مسخ کر کے یہ چوہے بنا دیے گئے تھے، جس طرح قرآن میں بتاتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا یہودیوں کو ہم نے سور کی شکل میں تبدیل کر دیا اور بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا. اسی طرح چوہے کے متعلق بہت احادیث میں آتا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کبھی، میں نے غور اس بات پر کیا ہے کہ یہ چوہا دودھ پیتا ہے، تو اپنا تجربہ ارشاد فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ یہ بکری کا دودھ پی لیتا ہے اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتا. تو فرمایا مجھے خیال آتا ہے کہ یہ کوئی قوم ایسی مسخ کی گئی ہے جو اپنے زمانے میں بکریوں کا دودھ پیتے ہوں گے اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے ہوں گے. اور پھر جو راوی ہیں حدیث کے وہ حمام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہم سے یہ بات بیان کی، تو میں نے غلطی انہوں نے کی، میں نے پوچھ دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ یہ اتنی بڑی چیز چوہوں کا اور پھر دودھ پینا نہ پینا، یہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، مجھے تورات نازل ہوتی ہے؟ مطلب یہ تھا کہ میں یہودی ہوں اور مجھ پہ تورات کے احکامات آتے ہیں، ظاہر ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنی ہے نا. ناراض ہوئے اس بات پہ کہ بڑے آدمی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو ایک طرح سے ان کا ٹوکنا ہو گیا نا اس بچے کا، تو ناراض ہوئے ان کا، تمہارا کیا خیال ہے مجھ پہ تورات نازل ہوتی ہے، یعنی یہاں وہاں کی روایتیں بیان کر رہا ہوں. تو اس لیے چھپکلی کو مار دینا چاہیے، سیدھی سی بات، اور مینڈک اسے نہیں مارنا چاہیے. اب پھر مطالبے شروع ہوں گے کہ حدیثیں کہاں آئیں. دودھ والی احادیث بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت میں لوگ دودھ اس کے پیچھے مریں گے، بہت پوری دنیا سے یہ حدیث کہاں آئی ہے. ہم ایک اصولی بات آپ سے عرض کریں کہ بہت احتیاط سے آپ اعتبار کریں، یقین کریں، بہت احتیاط سے بولا جاتا ہے، اور کئی کئی دن اور مہینے تحقیق کرنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں. ہمارے بہت سے دوست اس کے خلاف دلائل دیتے ہیں، اگر سمجھیں کہ واقعی یہ جاندار دلائل ہیں تو یوں کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، الحمدللہ ہر ایک سے ہی غلطی ہو جاتی ہے، ایسی کون سی بات ہے. لیکن خام خواہ بحث مباحثہ شروع کرنا اور قیل و قال کرنا، اس کی فرصت بھی نہیں ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا. نہیں مانتا تو کون سی ایسی بات ہے. فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے پروردگار جو مانتا ہے وہ ہماری جماعت میں سے، جو نہیں مانتا تو بخشش کرنے والا ہے. ممکن ہے بھائی حق اس پہ کھلا ہو، اللہ تعالیٰ حق اس پہ کھول دے اور ہمیں بھی اس کے پیچھے چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی حق ہمارے لیے واضح کر دے اور وہ جو فتویٰ ہے اس پہ عمل کر دے. ہر طرف خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ. کبھی بھی لوگوں کی تنقید بشرطے کہ وہ حدود اور دائرے کے اندر ہو, تحقیق ہو, اس پہ برا نہیں ماننا چاہیے. ممکن ہے اللہ تعالی نے حق کو اس پہ واضح فرمایا. لیکن چھپکلی وغیرہ کے بارے میں بس سے آخری بات سمجھنی چاہیے. ایک سوال یہ کیا ہے کہ راستے میں بیٹھنے کی شرعی حیثیت اور طریقہ کیا ہے. اصولی طور پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ کوئی راستوں میں نہیں بیٹھے گا. یہ بہت بڑی چیز ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی راستوں پر کھڑا نہیں ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید برا منایا ہے اس بات کا کہ لوگوں کے راستے روک دیے جائیں. ہمارے زمانے میں سب سے بدتر لوگ سب سے زیادہ اپنے عمل کے حساب سے گمراہ کن عمل, یہ ان مذہبی رہنماؤں کا اور سیاسی رہنماؤں کا ہے. 50 گاڑیاں ہوتی ہیں, یہ کون سا دین ہے اور کون سا مذہب ہے یار کے پیچھے 1000 گاڑی کو آپ نے روکا ہوا ہے. مشکل سے 50 گاڑیاں ہوتی ہیں ایک سیاسی لیڈر کی, اس طرح کرتا ہے کہ 2-2 گھنٹے ٹریفک بلاک ہو جائے. یہ مذہب ہے کہ تم اپنے مذہب کے جلوس لا کر سڑکوں پہ اس طرح نکالتے ہو کہ لوگ بےچارے بول بھی نہیں سکتے, تمہیں کوئی کچھ کہہ کے تو دیکھے, تم تو قتل کر دیتے ہو اسے, تم تو مار دیتے ہو. یہ تمہارا مذہب ہے, تم تو اس پہ کھڑے کھڑے کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہو, کپڑے پھاڑ دیتے ہو اس کے, ہم سارے تماشے دیکھتے رہتے ہیں. یہ مذہب اور دین ہے. خدا اس مذہب سے بچائے, اللہ تعالی اس مذہب سے ہزار بار ہمیں نجات میں رکھے جن کے جلوس ایک ایک میل کی لائنز لگوا دیتے ہیں. بھئی آپ ایک چیز نیک سمجھ رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. آپ شہر سے باہر جا کے کیجئے نا, عبادت ہے نا, وہاں کیجئے. آپ عبادت کرنا چاہ رہے ہیں, ایک طرف کو ٹریفک کو نہ چھیڑیں, ایک طرف کو چلیں. آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں کرتے رہیے. ابھی تو ہم اس پہ آئے ہی نہیں نا کہ عبادت ہے بھی یا نہیں. ہم کہتے ہیں حضرت بالکل عبادت ہے آپ کی, آپ کو ثواب ملے گا, اس کی وجہ سے جنت کی حوریں آپ کو چومیں گی اور آپ کو ویلکم کریں گی. لیکن اس مذہب سے خدا ہماری جان بچائے, یہاں ٹریفک رک جاتی ہے, گھنٹوں ضائع ہو جاتے ہیں, ایمرجنسی میں لوگ نہیں چل سکتے, ایمبولینسز کھڑی رہتی ہیں, سائرن بج رہے ہیں, اور یہ اللہ کی یاد میں ایسے غرق ہیں کہ انہوں نے اب نکلنے ہی نہیں جب تک کہ پوری پبلک, اس لیے کہ آدمی نہیں ہوتے. عیسائیوں سے آدمی لے لیے, جو ایک اور کمیونٹی ہے صفائی کا کام کرتی ہے ان سے بلا لیے, پیسے دے دیے. یہ ہم تماشے آئے دن نہیں دیکھتے رہتے, ہم بھی اسی دنیا میں جیتے اور رہتے ہیں. سیاست میں پورے شہر میں 5000 حامی نہیں ہے, 10 لاکھ کا شہر ہے اور 10000 حامی نہیں ہیں. بس وہی 20-30 گاڑیاں ادھر ادھر اور نعرے لگائے اور پیچھے پورے میلہ میل تک ٹریفک رکی ہوئی, 60-60 میل تک ٹریفک رکی ہوئی. ہم نے دیکھی آگے سے ٹرن لیا اور کسی شہر جانا تھا, 60 میل تک ٹریفک رکی ہوئی ہے, عورتیں بدحال ہیں, بچے بدحال ہیں, 6-6 گھنٹے ٹریفک رکی ہوئی ہے. اور یہ مذہب اور یہ ٹھیکیداری ہے دین کی اور ان مذہبی رہنماؤں. ہمارا قصور ہے, ہم کیوں نہیں بولتے, ہم کیوں نہیں کہتے کہ ایسے مذہب کو سنبھال کے رکھو یار, ہم نہیں مانتے, ہم ٹریفک کھلوا کے رہیں. کس چیز کا ادب اور احترام؟ اصل یہ ہے دین میں, اصل یہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کہا ہے کہ ففصحوا, لوگوں کو بیٹھنے کا, چلنے کا, مجلس میں بیٹھنے کے لیے جگہ دو. یفصح اللہ الکم, اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے گا. اللہ نے راستے بند کرنے کا حکم نہیں دیا, اللہ نے راستوں کو کھول دینے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات پسند کی ہے کہ لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں. حدیث میں بھی آیا ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم جہاد کر کے واپس آ رہے تھے, ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے, مغرب کا وقت ہو گیا, جلدی تھی نماز کی, اب آگے جانے کا راستہ ہی نہیں مل رہا, جہاں پانی ہے وضو کرنا ہے, تو میں نے آ کے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اللہ کے رسول راستہ, لوگوں نے اپنا سامان دھڑا دھڑ پھینکا ہے اور راستہ بند ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ میری طرف سے اعلان کرو اور انہیں کہو کہ جس آدمی نے راستہ بند کیا ہے اس کا جہاد اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں رکھتا, کوئی معنی نہیں رکھتا, فلا جہاد لہو, اسے جہاد کا ثواب نہیں ملے گا. جہاد اتنی بڑی چیز ہے کہ اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے گیا ہے کہ پتہ نہیں زندہ بھی آتا ہوں گیا, اور پکڑا گیا ہے کس گناہ پہ کہ لوگوں کا راستہ بند کر, اس لیے منع کیا ہے اصلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ نہ بند کرو, منع کیا ہے اس بات سے کہ دروازے میں کھڑے ہو کے باتیں کرنا. یہ خواتین چار چار گھنٹے بیٹھی رہتی ہیں, پانچ پانچ گھنٹے, پھر بھی اسے چھوڑنے دروازے پہ آ جائیں گی, اب کھڑی ہیں, شوہر نے آنا ہے, بیٹے نے آنا ہے, بہن نے آنا ہے, وہ بہن اس سے ملنا نہیں چاہتی, کسی اور نے آنا ہے, وہ کہتی کہ کسی طرح جان چھڑاؤں اس سے یہ نکلے تو میں اپنے گھر میں داخل ہوں, اب یہ کھڑی ہیں گھنٹوں گپے لگ رہی ہیں اور احساس نہیں ہے کہ میں کتنے بڑے گناہ کا کام کر رہی ہوں. کبھی دروازوں پہ نہیں کھڑے ہونا چاہیے, کبھی دروازوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی موومنٹس کو بند نہیں کرنا چاہیے. بہت بڑے گناہوں میں سے, کبائر میں سے فقہا نے اسے لکھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتی ہے, آپ نے فرمایا کوئی راستوں میں بیٹھنا اور کھڑا ہونا یہ کچھ نہیں ہے, اصل یہ. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر کچھ اس طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ باہر کی طرف صحن کھلتے ہیں تو ہم اپنے صحنوں میں بیٹھ جاتے ہیں, بیچ میں سے راستہ بھی گزرتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول تو بیٹھو لی, اور اگر تمہیں بیٹھنا پڑ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں کوئی 20 کے قریب چیزیں ایسی ہیں جن کا فرمایا ہے کہ یہ راستے میں بیٹھنے پہ پھر تمہارے ذمے یہ واجب ہے, تمہارے ذمے یہ ضروری ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کا ذکر کیا, آپ تفصیلات وہاں دیکھ لیجئے. بہت موٹی موٹی جو چیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھو گے تو اپنی نظر کی حفاظت کرنا. نظر کی حفاظت کرنے کے صرف یہی معنی نہیں ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتے ہیں محرم اور نامحرم کی بحثیں, نظر کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسے نہ ہو تمہارا مخالف گزرے اور جو ہی وہ گزرا شروع ہو گئے اس کی برائیاں کرنے اور لانتے بھیجنے. نظر کی حفاظت یہ بھی ہے کہ کوئی غریب آدمی گزرا تو اس پہ اپنا فخر اپنی بڑائی کا جتانا کہ دیکھ رہے یہ کون جا رہے, یہ یار ہمارے ایسے تھے, یہ ہمارے کل کے نوکر تھے, ان کو اب پٹ لگے ہیں, بدترین چیز ہے حقارت کی نظر. مرا پیر دانا روشن شہاب, ایسی ہے نا جملہ, شیخ سعدی نے کہا میرے شیخ جو باطن کے بڑے روشن آدمی تھے جن کے اندر نور اور جگمگاہٹ تھی, تو اندر فرمود بر روئے آپ, جب کشتی میں ہم جا رہے تھے کہیں تو حضرت نے مجھے دو نصیحتیں فرمائیں, حضرت نے فرمایا یکے آنکھ بر خیر بد بھی مباش, فرمایا کبھی بھی دوسرے کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے, دیگر آنکھ در خود خوش بھی مباش, اور دوسرے یہ فرمایا تھا کہ دیکھنا اپنے آپ کو کبھی اچھی نظر سے نہ دیکھو, یہ فرمایا تھا حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو. اس لیے حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ فرمایا نظر کی حفاظت. دوسری چیز عمومی طور پر جب آتی ہے آپ نے فرمایا وقف الاذى, راستے میں بیٹھ کے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. راستے میں بدترین تکلیف جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے پہنچاتے ہیں نا, شہروں میں اسلام آباد میں دیکھ لیں, فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کرسی ادھر ہے ایک کرسی ادھر ہے, اب لوگ گزر ہی نہیں سکتے فٹ پاتھ سے. فٹ پاتھ ظاہر ہے کہ جی جن کی دکانیں ہیں ماشاءاللہ ان کے بیٹھنے کو بنایا گیا ہے نا, کوئی چلنے والوں کے لیے تو نہیں بنایا گیا نا. یہی تہذیب ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ گزریں ان کو تکلیف نہیں دینی, اور یہ جتنے فٹ پاتھوں پہ بیٹھتے ہیں نا, کھانسی بلغم تھوکنے کو جی نہیں چاہتا انسان کو. یہ ان کی تہذیب ہے, یہ اب ان کی ثقافت ہے, اور یہ مسلمان ہی ہیں پھر بھی سبحان اللہ فاسقوں جیسے اعمال کرتے ہیں, کبیرہ گناہوں کے کام کرتے ہیں, کافروں جیسی ان کی حرکتیں ہیں, اور یہ ابھی بھی سارے مسلمان ہی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں بیٹھو تو پھر کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچانی. کبھی کبھی تو بے دھیانی میں تھوک دیتے ہیں, کسی پہ پڑ جاتا ہے, دوسرا کیا کہیں. سگریٹ پیتے ہیں اور وہیں پہ پھینک دیا, اور آگ بھی کبھی لگ جاتی ہے, اور دھواں جو اٹھتا ہے دوسرے کو تکلیف دیتا ہے کہ نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم راستے پہ بیٹھنے کا دوسرا حق یہ ہے کہ تم بیٹھو کسی کو تکلیف نہ ہو. اب فٹ پاتھ پورا گھیرا ہوا ہے, اس پہ اپنے بینرز لگائے ہوئے ہیں, کیا 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 ہوا ہے, اس سے تکلیف نہیں ہوتی. کیا ہوا جی, ذرا سا میں نے بینر ہی تو, سوئی کتنی ہوتی ہے ذرا چبھو کے دیکھو نا, کیا ہوا جی, ذرا سی سوئی تو ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کف الازار, لوگوں کو تکلیف نہ دینا, راستے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالنا, جانور لیے پھرنا, کتے ہیں, یہ بکریاں ہیں اور چیزیں ہیں, سارے راستے گندے کرنا, کوئی گزرے تو کیا کہے, گالیاں دے, تھوکے اور لعنت بھیجے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کبھی ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ تم پہ لعنت بھیجیں, اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے بدترین آدمی وہ ہے جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو گالیاں پڑتی ہیں. اب تو شاید سوسائٹی میں یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے. لوگ عام طور پہ یہ کہتے تھے کہ یہ شخص بے پیرا ہے, یعنی اس کی تربیت نہیں ہوئی بھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصل میں یہی کہا کہ یہی تربیت اب رہ گئی ہے. ظاہر ہے کہ جب مائیں نوکری کریں گی اور بچے پالنے کے ذریعے ذرائع مختلف ہو جائیں گے, سکول بھی یہی ہوں گے, ٹیچرز بھی یہی ہوں گے, تو پھر یہی کچھ ہوگا جو ان معاشروں میں ہو رہا ہے. تیسری چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رد السلام, جو گزرنے والا تمہیں سلام کرے تو سلام کا جواب دو. قاعدہ یہ ہے کہ ہر بہتر حالت والا اپنے سے چھوٹی حالت والے کو سلام کرے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوار ہے, اونٹ گھوڑے پہ جا رہا ہے, وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا, اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا, کیونکہ بیٹھنے سے بہرحال چلنے پھرنے کی طاقت قوت انسان میں ہے, یہ زیادہ اچھی حالت ہے نا, اور اس سے زیادہ وہ ہے جو سواری پہ جا رہا ہے کہ اس کی حالت بھی اچھی ہے, ممکن ہے مالدار بھی اس سے زیادہ ہو. تو اوپر والا نیچے والے کو سلام کرے گا, قاعدہ اور اصول یہ ہے. تو جب وہ سلام کرے گا تو انہیں پھر جواب دینا, اسے چھینک آ گئی, اس نے الحمدللہ کہا تو انہیں یرحمک اللہ کہنا ہے. اسی ضمن میں پھر فقہا نے آگے کے احکامات کیے ہیں تاکہ انسان کو یہ احساس رہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں بہرحال وہ مجھ سے چاہے وہ درجے میں کیسے بھی ہوں لیکن اچھے لوگ ہیں, مجھ سے بہتر لوگ ہیں, مجھے انہیں بھی سلام کرنا ہے. پھر چوتھی بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ راستہ دکھانا. بیٹھا ہوا ہے, اور یہ اب بھی ہوتا ہے کئی مرتبہ کسی شہر میں بھی چلے جائیں تو کوئی نہ کوئی رکتا ہے, پوچھتا ہے, راستہ پوچھتا ہے, کسی چیز کا حوالہ دیتا ہے, کوئی ایڈریس. کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے اسلام آباد کا یہ سیکٹر کہاں ہے, یہ گلی کہاں ہے, بہت مرتبہ روزانہ ہی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کا حق ہے کہ جو لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں ان کے کچھ حقوق تمہارے ذمے آتے ہیں. تو یہ بتلایا کہ لوگوں کو راستہ بتانا. اسی ضمن میں پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اندھے کی رہنمائی کرنا, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جگہ پہ اور بھی بات ایک ارشاد فرمائی. اور آپ نے فرمایا کہ وہ ادعو کا دعا الخائف الضریر، ایک یہ اور ایک یہ فرمایا کہ بہت بڑے گناہوں میں سے اندھے کی غلط رہنمائی کرنا، معذور ہے نا، تو بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، صحیح رہنمائی ہونی چاہیے، تو وہ جب نابینا ہو، اور آپ سوچیں یہ دوسری بات کر رہے ہیں، آگ لگ جائے، بڑا سٹور ہے، آگ لگ گئی ہے، ہر کوئی بھاگ رہا ہے، تو کون اندھے کی خبر لے گا نابینا کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اور فرمایا کہ ادعو کا دعا الخائف الضریر، میں اللہ آپ سے ایسے دعا مانگتا ہوں عاجزی سے جیسے آگ پھیل جائے اور کوئی اندھا آدمی اس آگ میں گھر جائے، اسے راستہ نہ ملے، میں اس اندھے آدمی کی طرح آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہاتھ پھیلا، یہ ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرنا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم راستوں میں بیٹھو گے تو یہ بھی ضروری ہے کہ تم نیکی کے کاموں کا حکم دو، اگر راستوں میں بیٹھو گے، کوئی گالی دے رہا ہے بچہ، اسے سمجھا دینا، چھوٹی عمر کا بچہ ہے، اپنے بیٹوں جیسا، بھائیوں جیسا ہے، اسے شفقت اور محبت سے منع کر دینا کہ بیٹے سگریٹ نہیں پیتے، اسے کچھ سمجھا دینا کہ بیٹے ساری ٹریفک ادھر کو جا رہی اور آپ ادھر کو جا رہے ہیں، نہیں، یو ٹرن کہیں سے بنائیں، پھر اس کے ساتھ چلیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو راستے میں بیٹھ کے امر بالمعروف میں شامل ہیں، کہ بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ نیکی کے کاموں کا حکم کرے. ٹریفک رک گئی ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی جوس پی رہا ہے اور ڈبے وہیں پہ پھینک رہا ہے، تو انہیں سمجھا دینا کہ بیٹے نہیں، انہیں سنبھال کے رکھیں، جہاں گاڑی رکے گی کسی ڈسٹ بن میں ڈال دیجئے. اس حد تک ہم لوگ گرے ہوئے ہیں، اس حد تک. اور بات کرتے ہیں چاند پہ جانے کی، اور بات کرتے ہیں اٹامک انرجی سے کم تو بات ہی نہیں نا ہم نے کرنی، جو بالکل ایک سوسائٹی کے پہلی لیئر جو ہوتی ہے انسانیت کی، وہ بھی نہیں چھوڑی. لکھنا پڑتا ہے دیکھو گدھا، تب جا کر کہیں باز، اور وہ بھی پھر پورے باز نہیں آتے. یہ حالت ہے ہماری، اور ہم چلے ہیں غزوہ ہند میں اور خلافت قائم کرنے. یار خدا کا واسطہ ہے، سب سے پہلے ایک مہذب انسان بن جاؤ، بس اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، انسان بن جاؤ. بڑے تو بعد میں بنیں گے نا جی، انسان بن جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کرنی ہے اگر راستوں میں بیٹھنا. ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائی کہ نہی عن المنکر، جو برائی تمہارے سامنے کوئی کر رہا ہے تو اسے روکنا بھی ہے. بچے کو سمجھا دینا کہ بیٹے سگریٹ نہیں پی. اسی طرح سارا شہر جن سے عذاب میں آتا ہے، اور خدا اس گناہ کی نحوست سے بچائے. یہ نحوستیں اسی لیے سوسائٹی پہ پڑتی ہیں، اور ان لڑکوں پہ سائلنسر نکال لیا ہے، اب سارے شہر کی نیند خراب ہو رہی ہے، گلی میں، محلے میں، کون ہے جو اس کو کہہ سکے، اور کون ہے جو اس کے منہ سے اپنے ماں باپ کے لیے خراب الفاظ نہ نکلوائے اور گالیاں. اس لیے لمبی فہرست ہے، منع فرمایا راستوں میں مت بیٹھو. اگر بیٹھنے ہی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا خیال کرنا، امر بالمعروف بھی کرنی ہے اور نہی عن المنکر بھی کرنا. کوئی چیز کھا رہے ہیں، لفافہ وہیں پھینک رہے ہیں. اور بہت بڑا عذاب یہ جو شاپنگ، وہ کیا کہتے ہیں، پولیتھین کے لفافے پھینک جاؤ، نالیوں میں پھینک، پھر پانی، پھر سیلاب، پھر نالیوں کا نہ بنانا، یہ سارے بھگت رہے ہیں نا. اور مذہب انہیں پروٹیکشن دے رہا ہے کہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے، خدا کا عذاب ہے، یا یار یہ تمہاری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے اپنی جائیدادیں خریدنے کا اور اس کا نتیجہ ہے. نکلوائیں ذرا جا کر ڈیزاسٹرز میں کیا ہوتا رہا ہے، رپورٹ ہم پڑھ رہے تھے 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا اس کا صرف 30% لوگوں تک پہنچا تھا، باقی لے گئے جو لے گئے، یہ حالت ہے۔ تو اس لیے اس سوال کا جواب بہت طویل ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جتنی ہم پہنچا سکیں یا آپ اسے سن سکیں۔